أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ کے چوتھے رکوع سے ہم آغاز کر رہے ہیں، آیت نمبر 30 ہے. اس رکوع میں قرآن مجید کا جو فلسفہ اور حکمت ہے اس کا بیان انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. یہ کائنات اللہ سبحانہ وتعالی نے کیوں بنائی اور آغاز اس کا کیسے ہوا اور اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے، اب یہ موضوع ہے کہ جو چوتھے رکوع سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہے، یعنی ازل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انسان کو سجدہ کرنے کا، اور اس میں ابلیس بھی جو ہے وہ شامل تھا اس حکم میں، اس نے انکار کیا. یہ قصہ آدم ابلیس قرآن مجید میں آپ نوٹ فرمائیں کہ کل 7 مقامات پر وقفے وقفے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور ہمارا جو اصل دشمن ہے ابلیس شیطان، اس کے ہتھکنڈوں اور اس کے عزائم کو ہمارے سامنے واضح فرمایا ہے. صرف دلچسپی کے لیے نوٹ فرما لیں کہ یہ جو 7 مقامات ہیں جس میں قصہ آدم ابلیس بیان ہوا ہے، واحد ایک مقام ہے یہ سورہ بقرہ جو مدنی سورت ہے، یعنی مدنی قرآن میں یہ قصہ ایک دفعہ بیان ہوا، اور باقی جو 6 مقامات ہیں وہ مکی قرآن میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. اب آئیے بسم اللہ کرتے ہیں. فرمایا کہ وہ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے جا رہا ہوں، ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس زمین پر وہ انسان اللہ کے نائب کی ہے. خلیفہ اصل میں کہتے ہیں نائب کو، انگلش میں کہتے ہیں وائس جرنسی، یعنی وائس جرنٹ میں اور آپ اس زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، حاکم نہیں. آج میرا اور آپ کا مسئلہ، انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان نے اس دنیا میں آ کے اپنے آپ کو سوورن سمجھ لیا، حاکم سمجھ لیا. سوورن از اللہ سبحانہ وتعالیٰ، حاکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جس طرح سے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ یہ بات آتی ہے کہ ان الحکم الا اللہ، کہ حکم کا اختیار تو فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے. ہاں میری اور آپ کی حیثیت وہ اللہ کے نائب ہے کہ جیسے جیسے اللہ کے احکامات ہم ریسیو کرتے جائیں ان احکامات کو پر من وان ایز اٹ از چلے جائیں. یہ ایک نائب اور جو وائزرنٹ ہوتا ہے اس کی اصل ذمہ داری ہوتی ہے. تو یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں اپنا خلیفہ نائب بنانے جا رہا ہوں، قالوا اتجلوا فیہا مفسدوا فیہا ویسفک الدماء، کہا اللہ تعالی سے کہ کیا وہ اس انسان بنانے جا رہا ہے کہ جو زمین بات مچائے گا اور خون ریزی کرے گا. وَنَحْنُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اے اللہ ہم تو تیری حمد کے ساتھ تسبیح کر ہی رہے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. یعنی یہاں پر آپ نوٹ کر کے فرشتوں نے ایک اعتراض کیا. یہ فرشتے بھی عاقل مخلوق ہیں، دنیا میں 3 عاقل مخلوق، انسان کے جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، فرشتے کے جو نوری مخلوق ہیں نور سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور جو جنات ہیں وہ بھی عاقل مخلوق ہے کہ جن کو اللہ نے نار سے بنایا. تو بہرحال یہ 3 عاقل مخلوق، فرشتوں نے سوچا کہ یہ تو زمین میں فساد مچانے والی مخلوق ہوگی، کیونکہ اس کو اختیار دیا جا رہا ہے، خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور جس کو بھی اختیار دیا جائے تو بہرحال یہ ہے کہ وہ غلط استعمال بھی پھر اس سے ہوتا ہے. ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ یہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا. تو بعض مفسرین نے اس کی توجیہوں بیان کی ہے، تفسیریوں بیان کی ہے کہ انسان کو بنانے سے پہلے جنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا تھا، اور یہ جنات کے حوالے سے سرکشی اور خون ریزی کا تجربہ فرشتوں کو تھا، اسی اعتبار سے پھر انسان کے حوالے سے بھی اس نے فرشتوں نے یہ رائے قائم کی. تو جب یہ بات فرشتوں نے کہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہم تو تیری تسبیح ہم کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ قال انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی مائنڈ یور اون بزنس, اپنے کام سے کام رکھو. جو میرا مقصد ہے انسان کو بنانے کا وہ میں جانتا ہوں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ اسماء کے نام سکھائے, اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ علم الاسماء یہ اصل میں علم الاشیاء ہے, اور پوری یعنی زمین پہ جس علم کی بھی ضرورت خلافت ارضی کے لیے انسان کو ضرورت تھی وہ تمام علوم جسے ہم ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں, سائنس ہے ٹیکنالوجی, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیج کی مانند انسان کے اندر جو ہے وہ رکھ دی. جس طرح سے آم کی گٹلی میں پوٹینشلی آم کا پورا درخت ہوتا ہے, بالکل اسی طرح سے یہ سائنس سے ٹیکنالوجی تمام علوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیج کی مانند انسان کے اندر رکھ دی, اسے سکھا دیے. اور یہ ہے کہ سکھانے کے لیے چند اسماء کی انہیں شکل دی, آدم علیہ السلام کو وہ اسماء وہ علوم جو ہے وہ سکھائے, اور فرشتے اس علم کو نہیں جان سکے. تو یہ علم کے اعتبار سے آدم انسان کو فضیلت دی ہے فرشتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یہ علم کی اہمیت اور فضیلت اس آیت سے بھی واضح ہو جائے گی. فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا, اور اس اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. علم الاسماء یہ ایکوائرڈ نالج, یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو کہ آبزرویشن سے ایکسپیریمنٹ سے جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں. یہ علم کی دو برانچز ذہن میں رکھیے گا, ایک علم الاسماء ہے ایکوائرڈ نالج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اور ایک علم ہے کہ جو علم کی روح ہے اسپرٹ آف نالج ہے وہ ہے ریویلڈ نالج قرآن اینڈ سننا. یہ وہ شیلٹر ہے کہ جو اوپر رہے گا تو یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو علم ہے کہ جس میں ہمیں آگے سے آگے جانا ہے تاکہ ہم کفار کے رحم و کرم پر نہ ہوں, لیکن یہ کہ یہ آگے سے آگے جانا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یہ جبھی کارآمد ہوگا کہ جب شیلٹر کس کا ہوگا, ریویلڈ نالج کا قرآن و سنت کا. یہ زمین پر انسان بن کے کس طرح سے ہمیں رہنا ہے, یہ کون سا علم سکھائے گا, وہ ریویلڈ نالج قرآن و سننا. اور یہ خلافت ارضی کے لیے جتنے بھی علوم ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, یہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے, کون سا علم ہمیں سیکھنا ہے, کون سا علم ہمارے لیے مفید ہے, یہ ہے اصل میں کہ جو رہنمائی بھی کون کرے گا, وہ ریویلڈ نالج کرے گی, وہ قرآن و سنت. تو فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء کلہا, ہم نے تمام ہی چیزوں کے نام علم الاسماء یا علم الاشیاء وہ سکھایا آدم علیہ السلام کو. ثم عرضہم علی الملائکہ, پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے اللہ نے رکھا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء, اور پھر اللہ نے کہا کہ مجھے اے فرشتوں ان اسماء کے نام بتاؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے وعدے میں سچے ہو. تو فرشتوں نے ہاتھ اٹھا دیے, سرنڈر کر دیا کہ قالوا سبحانك, اے اللہ تو پاک ہے, لا علم لنا, ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں, الا ما علمتنا, مگر صرف وہ کہ جو تو نے ہمیں سکھایا. یعنی اللہ ہمیں تو ان چیزوں کا علم ہے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے, لیکن ان اسماء کے ہم نام نہیں جانتے. انک انت العلیم الحکیم, اور بے شک اللہ تو ہی خوب جاننے والا ہے کمال حکمت والا ہے. قال یا آدم, پھر اللہ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام, انبئہم باسمائہم, اب ذرا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبئہم باسمائہم, سو جب آدم علیہ السلام نے ان اسماء کے نام بتا دیے. قال علم اقل لکم, تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہ دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ انی عالم و غیب السماوات والارض, کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے رازوں کو. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون, اور میں وہ بھی جانتا ہوں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی فرشتے کیا اپنے اندر چھپا رہے تھے, تو مفسرین نے اس کی ایک تفسیر یہ لکھی ہے کہ جو بھی خلافت ارضی کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو اسماء کے نام سکھائے اس کے مضمرات وہ فرشتے نہیں جانتے تھے, تو وہ چاہتے تھے اپنے اندر کہ وہ نام انہیں بھی پتہ چل جائیں تاکہ وہ اللہ کے حضور اس کو بتا سکے. یا ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو فرشتے چھپا رہے تھے وہ یہ چھپا رہے تھے کہ جب ہم اے اللہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں, تیری تقدیس کر رہے ہیں, تو خلافت ارضی کے زیادہ حقدار ہم ہیں, ہمیں اس کو ملنا چاہیے تھا. تو بہرحال واللہ عالم فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں جانتا ہوں وہ بھی کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کہ تم چھپاتے ہو, وہ بھی میں جاننے والا ہوں. اب اس کے بعد عظمت انسان کا تذکرہ ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا, تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابلیس کے معنی عربی میں ہوتے ہیں انتہائی مایوس. یہ ابلیس اس کا اصل نام تو عزازیل تھا یعنی شیطان جسے کہا جاتا. ابلیس اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو گیا, دھتکار دیا گیا, اس کی وجہ آگے آ رہی. یہ حکم سجدہ کرنے کا آدم علیہ السلام کو اس لیے دیا گیا, تمام فرشتوں کو, کیونکہ خلافت عرضی کے لیے یہ ضروری تھا کہ فرشتوں کے اختیار میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چلانے کے لیے انتظامات ان کے حوالے کیے ہیں, تو ان کو بھی آدم علیہ السلام کے اختیار میں دیا جائے, یعنی انسان کے اختیار میں ان کے تمام امور کو. تو لہٰذا انسان کی عظمت علم الاسماء یعنی علم وحی کے اعتبار یا علم کے اعتبار سے اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, اور یہاں پر فرشتوں کو سجدہ جو ہے وہ کرایا ہے تاکہ یہ ہے کہ وہ بھی تمام جتنے بھی امور انجام دیں اس کائنات میں وہ انسان ہی کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہوں. تو لہٰذا اب یہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابلیس یہاں پر کہاں سے آ گیا. سورہ کہف کہتی ہے کہ کانا من الجن, یہ ابلیس عزازیل یہ تو جنات میں سے تھا, تو حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا تو یہ فرشتوں میں کیا کر رہا تھا. تو مفسرین نے اس کی وضاحت یہ لکھی ہے کہ یہ عزازیل جو تھا ابلیس شیطان, یہ جنات میں انتہائی عبادت گزار تھا, اور اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام جنات سے اٹھا کر اور اوپر کر کے فرشتوں میں جو وہ کر دیا تھا. اور جب یہ فرشتوں کو حکم ملا سجدہ کرنے کا آدم علیہ السلام کو, تو یہ بھی اس وقت وہاں پر موجود تھا اور اس حکم کو اس کو بھی تعمیل اس کی کرنی تھی, لیکن اس نے کیا کیا, انکار کیا. ابا اس نے انکار کیا, واستکبر اور اس نے تکبر کیا. وضاحت یہاں پر نہیں ہے, انشاءاللہ سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے. اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, اے اللہ میں اس آدم کو سجدہ کیوں کروں, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, آگ انرٹ شے ہے, اوپر کی طرف جاتی ہے, اعلیٰ شے ہے, اور یہ مٹی سے انسان پیدا کیا گیا, یہ تو بڑی کثیف شے ہے, یہ نیچے کی طرف اس کا میلان ہے, تو لہٰذا میں اس کو سجدہ کیوں کروں. یہ تکبر ہے کہ جو اس کے اندر پیدا ہوا. یہ تکبر پتہ چلا کہ یہ کیا ہے, شیطنت ہے, یہ انسانیت نہیں. انسانیت کا نام ہے جھک جانا, اپنی انا کو فنا کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں آنا, اور شیطنت یہ ہے کہ اپنی انانیت میں جو ہے وہ اڑ جانا, اور یہ ہے کہ اللہ کے احکامات سے صرف نظر کر دینا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَم اور ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام, اسکن انت وزوجک الجنہ کہ تم اور تمہاری جو زوجہ ہے یعنی اما حوا سلام علیہا تم جنت میں رہو. اب یہ جنت میں آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہا کو رکھا گیا. مفسرین بعض اس میں وضاحت کرتے ہیں کہ ایک یعنی انسان کو تو بنایا گیا تھا زمین کے لیے, بھیجا جانا تھا زمین میں, لیکن یہ ایک عارضی جنت ہے کہ جو بنائی گئی ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرانے کے لیے, انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں زمین میں بھیجا جا رہا ہے, تمہیں اللہ کا بندہ بننا ہے, اور بندگی سے ہٹانے والی ایک بڑی قوت جو ہے یہ شیطان کی ہے, اور یہ شیطان تمہیں کس کس طرح سے بہکائے گا. تو ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرانا مقصود تھا آدم علیہ السلام کو, انسان کو ایک آزمائشی جنت میں رکھا گیا. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور تم یعنی اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ تم دونوں اس جنت میں کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان کے ساتھ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ ہاں ایک یہ درخت ہے اس کے قریب مت جانا, اس درخت کے قریب مت پھٹکنا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب لوگوں کا بھی یہاں پر ایک مزاج بنتا ہے یعنی ایک علمی انداز, ورنہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ سوالات ایسے ہوں کہ جو عمل پر اس کے اثر جو ہے وہ پڑیں, عمل جو ہے وہ زیادہ اجاگر کیا جائے, ایسے سوالات کیے جائیں. لیکن بعض حضرات جو ہے وہ صرف علمی سوالات علم برائے علم کے لحاظ سے پوچھتے ہیں اور بال کی کھال نکالتے ہیں, یعنی قرآن مجید کی وہ آیات کے جو عمل سے متعلق ہیں اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا, بلکہ مزاج کیا بنتا ہے کہ بھائی وہ جو آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس درخت کا نام کیا تھا, وہ درخت جو ہے وہ کون سا تھا. اور بہرحال اس پہ پھر لمبی لمبی طویل بحثیں ہیں اور ریسرچ ہیں کہ جو کہ ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ بے فائدہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر درخت کا نام یا درخت کی قسم بتانی ہوتی تو یہاں پر وضاحت کر دیتے, اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اصل جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا, اس کا پھل نہیں کھانا, ورنہ کیا ہو جاؤ گے کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن پھر ہوا کیا, یہاں تو اشارہ ہے, تفصیل انشاءاللہ سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا, پھر شیطان نے ان دونوں کو جو ہے وہ بہکایا. بائبل میں یہود کہتے ہیں کہ ان میں بائبل کا بیان یہ ہے کہ یعنی اماں حوا سلام علیہا کو بہکایا گیا اور عورت کی وجہ سے جو ہے وہ مرد بھی جو ہے وہ بہک گیا. معاذ اللہ, یہاں پر آپ نوٹ کریں گے کہ جو بھی عربی گرامر سے شدھ بدھ رکھنے والے ہیں کہ فَأَزَلَّهُما, یہ ہما یہ تثنیہ کا جو ہے وہ ضمیر ہے, یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرمایا جا رہا ہے فَأَزَلَّهُما الشَّيْطَانُ عَنْهَا, تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا, آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہا کو اس درخت سے. اور پھر ہوا کیا, فَأَخْرَجَهُما مما کانا فی, اور پھر ان دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے کہ جہاں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے اسی طرح سے دشمن ہو گئے. یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرا دیا گیا, یعنی انسان کو بھیجا جانا تھا دنیا میں ایک آزمائشی جنت میں رکھ کر, اس کو بتایا گیا کہ یہ شیطان اسی طرح سے تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا, تمہیں بہکائے گا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرْ, اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی ہوگا. یعنی یہ ذہن میں رکھنا کہ دنیا میں تمہیں بھیجا جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں, بلکہ یہ ٹیمپرری لائف ہے, پرماننٹ لائف باسے بادل موت ہے, وہ آخرت کا دن ہوگا کہ جس میں تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور طویل زندگی شروع ہوگی. فتلقى آدم من ربه کلمات, پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمے. یعنی جب آدم علیہ السلام اما حوا سلام علیہا سے خطا ہو گئی, وہ درخت کا پھل کھا لیا جس سے روکا گیا تھا, وہ شجر ممنوع, تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اس سے ہوا کیا, تفصیل آگے پڑھیں گے کہ ان کی شرم گاہیں ان کے سامنے آیا ہو گئیں, ظاہر ہو گئیں, اور جنت کے پتوں سے پھر توڑ توڑ کر وہ اپنے شرم گاہوں کو چھپانے لگے, تفصیل آگے آئے گی. اب بہرحال یہ جو ندامت ہوئی نا, یہ انسانیت ہے. آدم علیہ السلام کو ندامت ہوئی, اللہ سبحانہ تعالی نے کلمات سکھائے آدم علیہ السلام سے کہ کس طرح سے اپنی خطا پر تم توبہ کرو, اور یہ کلمات انشاءاللہ سورہ اعراف کے آیت نمبر 23 میں ہم پڑھ لیں گے, وہ ہمیں بھی یاد ہوں گے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کلمات آدم علیہ السلام سے نے اپنے رب سے سیکھ لیے, فتاب علی, اور پھر آدم علیہ السلام کی اللہ تعالی نے توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ تو خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا, اللہ نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ تم سب اب یہاں سے اتر جاؤ. یعنی آپ یہاں نوٹ کریں کہ زمین پر جو آمد ہے انسان کی وہ بطور سزا نہیں ہے, بلکہ وہ خطا پر تو پہلے معاف کر دیا گیا, فتاب علی, اب زمین پر بھیجا جا رہا ہے بطور نائب خلیفہ بنا کر ایک آزمائش کے لیے. فرمایا گیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, بس جب جب میری طرف سے تمہیں ہدایت پہنچے تو جس کسی نے بھی اس ہدایت کی پیروی کی تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا مستقبل کے حوالے سے, اور نہ وہ غم سے دوچار ہوگا, اور یہ غم ہوتا ہے ماضی کے اعتبار سے. اب یہاں دیکھیں وہ علم کی جو دوسری برانچ ہے اس کا تذکرہ آ گیا کہ جب جب میری طرف سے ہدایت پہنچے, یہ کون سا علم ہے, یہ علم وحی ہے جسے ہم نے کہا ریویلڈ نالج, قرآن اور سنت کا شیلٹر, اس کے انڈر جو ہے وہ اس کے شیلٹر میں وہ سائنس سے ٹیکنالوجی سیکھی جائے گی, تو وہ ہمارے لیے کارآمد ہوگی, ورنہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہمیں زندگی پر لے جائے گی. یہ ہے وہ علم وحی ریویلڈ نالج, اور یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, اس ریویلڈ نالج کو اہمیت نہیں دی, اولئک اصحاب النار, یہی ہیں کہ جو آگ والے ہیں دوزخ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس انجام بس سے محفوظ فرمائے اور کفر کی روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد یہ ابتدائی چار رکوع الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے, اب رکوع نمبر 5 سے اور رکوع نمبر 15 تک, یہ 10 رکوع ہیں کہ جس میں اب خطاب کا رخ وہ موڑا جا رہا ہے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کی طرف. یعنی اس وقت میں اور آپ امت محمدیہ میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سے پہلے امت کے درجے پر فائز کیا سابقہ امت بنی اسرائیل کو. یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل یہ اصل میں لقب تھا, نوٹ کیجئے گا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام یہ کون ہے؟ یہ بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے. اسحاق علیہ السلام وہ بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. تو یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہو گئے, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہو گئے. اب یعقوب علیہ السلام کے تھے 12 بیٹے, اور ان 12 بیٹوں سے 12 نسلی قبائل وجود میں آئے کہ جن کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل, یعنی اسرائیل کے بیٹے. اسرائیل کون؟ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. اسرائیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا بندہ, اور اللہ کے بندے سے مراد یہاں یعقوب علیہ السلام. تو بہرحال یہ بنی اسرائیل کی طرف رخ کر کے ان پر احسانات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائے, اللہ کی نعمتیں وہ گنوائی جا رہی ہیں, اور پھر ان نعمتوں پر ان کی ناشکریاں بھی جو ہے وہ واضح کی جا رہی ہیں, اور ان ناشکریوں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے امت کا تاج لے کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاج جو ہے وہ عطا فرمایا. یعنی امت کون ہوتی ہے؟ کہ جو ہم مقصد گروہ ہوتا ہے, یعنی جس کا مقصد جو وہ ایک ہو اور پوری انسانیت تک اللہ کے احکامات کو وہ پہنچانے والے ہوں, یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے امت کی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل, ان کے حوالے سے چند باتیں نوٹ کیجئے کہ 1400 برس تک نبوت ان کے درمیان رہی, اور 14 یعنی کئی ہزار انبیاء بلا مبالغہ وہ ان کے درمیان آئے. یعنی ایک روایت میں کہ 4000 انبیاء ہیں کہ جو کہ بنی اسرائیل میں بھیجے گئے. پھر تورات, زبور, انجیل جیسی کتابیں ہیں جو کہ مقدس ان کے درمیان نازل ہوئیں. جب یہ امت بنے تو کون سے رسول تھے موجود؟ موسیٰ علیہ السلام, اور اختتام پر عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلال قدر رسول تھے کہ جو کہ ان کے درمیان رہے. پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت ہیں جو کہ بڑی عظیم, وہ ان کے درمیان رہی ہیں. حضرت طالوت بھی ان کے درمیان آئے, ان کی بادشاہت بھی جو ہے وہ قائم ہوئی. پھر یہ ایسی چہیتی قوم تھی کہ جب یہ صحرا سینا میں پہنچے ہیں, تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے, تو ان پر منو سلوا اترا, پکا پکایا کھانا, دھوپ کی تپش تھی, بادلوں کا سایہ ہوا, پیاس لگی تو 12 چشمے پھوٹ نکالے گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی چہیتی قوم تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ان کا تذکرہ ہے کہ جو کہ بطور عبرت میرے اور آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے اس امت محمدیہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس طرح سے وہ امت تھے, امت کا منصب انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا, احکامات سے خلاف ورزی کی, ناشکریاں کی, یہ روش تمہاری نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے اصل میں آئینہ کہ جو کہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے. اب آئیے ترجمہ کرتے ہیں. فرمایا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اسرائیل کے بیٹوں, یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد تو کرو میری نعمت کہ جو میں نے تم پر انعام کی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, تم وفا کرو مجھ سے کیے ہوئے عہد کو تو میں وفا کروں گا تم سے کیے ہوئے عہد کو. بھائی جو تم نے مجھ سے وعدے کیے تم اس کو پورا کرو, اور میں تم سے جو وعدے کرتا ہوں میں اس کو پورا کروں گا. یعنی یہ ٹو وے ٹریفک ہے, دو طرفہ تعلق ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں سے ہے. فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ, اور اس پر ایمان لاؤ کہ جو میں نے نازل کیا. مصدقاً لما معاکم, اس کی تصدیق کرنے والا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا اول کافرین بھی, اور دیکھو اول کافر نہ بن جانا. تمہیں تو حامل تورات بنایا جا رہا ہے, حامل انجیل بنایا جا رہا ہے, امت کے درجے پر رکھا جا رہا ہے, تمہیں تو پوری انسانیت کو ہدایت دینی, جو ہدایت ہم نے تمہیں دینی ہے اس کے ذریعے سے تمہیں پوری انسانیت کو روشنی دکھانی, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہی جو ہے وہ اول کافر ہو جاؤ. ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا, اور میری آیت کے عوض تھوڑی قیمت مول نہ لو. یعنی یہ چند ٹکے دنیاوی زندگی اور اس کی آسائشیں میری آیتوں کے عوض, میرے احکامات کے عوض, یہ روش نہ اختیار کرنا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور دیکھو میرا ہی تقوی اختیار کرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل, اور دیکھو نہ ملاؤ حق کو باطل سے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور حق کو نہ چھپاؤ. وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اور دیکھو نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. ورکعوا مع الراکعین, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بڑی اہم آیت آگے آ رہی ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو, حالانکہ تم کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے ہو. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ دوسروں کو تو نصیحت اور خود میاں فصیحت, دوسروں کو نصیحتیں ہو رہی ہیں احکامات پر عمل پیرا ہونے کی, تم واضح نصیحت کر رہے ہو اور اپنے آپ کو بلا بیٹھے ہو. یہ نکیر ہے کہ جو یہود کے علماء پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی ہے. جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہود کے علماء پر نکیر کی کہ تم مچھر چھانتے ہو اور پورے پورے اونٹ جو ہے وہ نکلے بیٹھے ہو, چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوکس ہے اور بڑی بڑی حرام خوریاں ہیں اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں. آج واقعتاً یہ روش امت مسلمہ کی اکثریت کی اس وقت ہے, الا ماشاءاللہ, کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات, اس کو سمجھنے والے بھی, ایک اللہ کو ماننے والے, ایک رسول کے ماننے والے, لیکن یہ ہے کہ پوری انسانیت کو بجائے اس کے کہ ہم قرآن و سنت کے قریب لے کر آئیں, اپنے عمل سے جو ہے وہ اسے دور کرنے والے ہیں. وہ برناؤٹ شاہ کا جو بھی طنز تھا اور جو تھپڑ اس نے رسید کیا تھا واقعتاً بڑا سخت جملہ ہے لیکن ہے حقیقت پر مبنی, آپ بھی اس کو ایگری کریں گے. اس نے کہا تھا برناؤٹ شاہ نے کہ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں اس سے عظیم کتاب کہیں نہیں پاتا, جب میں مسلمان قوم کو دیکھتا ہوں تو اس سے ذلیل ترین قوم کہیں نہیں پاتا. زوردار تھپڑ ہے نا کہ جو رسید کیا ہے غیر نے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں, ہم اس قرآن کے نام لیوا لیکن یہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے. ہم اللہ کو ماننے والے, ہم اللہ کی ایک نہیں مان کے دے رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو, جبکہ تم قرآن کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے ہو. افلا تعقلون, تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ, پس تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. یہ کامیابی کی کنجی, یہ نماز, یہ صبر, یہ پوری زندگی سے عبارت, یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے تمہارا تعلق یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استوار ہوگا. جو تجھ سے رشتہ استوار رکھتے ہیں, تعلق لیل و نہار رکھتے ہیں, یہ نماز, یہ لیل و نہار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پانچ وقت کی ہمارے لیے اللہ سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح یہ صبر, اور یہ مہینہ بھی صبر کا مہینہ ہے, اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَصَبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ, صبر کا بدلہ وہ جنت ہے. فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اور بلا شبہ یہ بڑی دشوار بات ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے تعلق مع اللہ قائم کرنا, لیکن یہ دشوار کن لوگوں پر نہیں ہے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, سوائے ان لوگوں پر کہ جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں, ان پر یہ قطن بھاری نہیں. اللہ تعالیٰ یہ خشوع اور خضوع کی کیفیت, یہ عاجزی کی کیفیت ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ عاجزی اختیار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین یظنون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو احساس رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم, کہ ہم اپنے رب کے روبرو کھڑے ہونے والے ہیں, ہم اس سے ملاقات کرنے والے ہیں. یہ موت کے بعد اللہ کے حضور ہمیں کھڑے ہونا ہے, ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ پہلا رکوع ہے, پانچواں رکوع, کہ جس میں دعوت ہے بنی اسرائیل کو. اب بقیہ جو نو رکوع ہیں اس میں اب یعنی جرم ہے, جو ان کے جرائم ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں, چار شیٹ ان پر لگائی جا رہی ہے, ان کی ناشکریوں پر ان کو ملامت کی جا رہی ہے, فرد جرم عائد کیا جا رہا ہے. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی. وانی فضلتکم علی العالمین, اور بے شک میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی, اتنی چاہیے قوم. اور یہ الفاظ دوبارہ جب یہ رکوع ختم ہوں گے, یہ خطاب بنی اسرائیل سے, بالکل اینڈ پر بالکل یہی آیات ہیں کہ جو دوبارہ ریپیٹ ہوں گی. فرمایا وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا, اور اس دن سے ڈرو اور بچو کہ جس دن کوئی شخص کسی کا بدلہ نہ بنے گا. یعنی نجات اخروی کے جتنے بھی چور دروازے آج ہمارے ذہنوں میں ہیں کہ فلاں بچا لے گا اور فلاں بچا لے گا اور فلاں, ہم جو ہے وہ جو بھی چندے اور نذرانے دیتے ہیں بس وہ ہماری بخشش کروا دیں گے, تو بہرحال سارے چور دروازے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بند کر دیے اس جملے میں کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی شخص کسی جان کے کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے. کوئی باپ آج دنیا آئے تو کیا بیٹے کی بھوک جو ہے وہ مٹ جائے گی؟ قتل نہیں مٹے. آج دنیا میں تو یہ ہم کیفیت دے سکتے ہیں کہ رشوت لے کے پھنس گیا, رشوت دے کے چھوٹ جائے, یہ تو دنیا کے کھیل ہیں. قیامت میں ایسا نہیں ہونے والا, وہاں تو بادشاہت کس کی ہوگی, حاکمیت کس کی ہوگی, عدل کس کا قائم ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وہاں اندھیر نگری چوپٹ راشنی ہوگا. فرمایا کہ ولا یقبل منها شفاء, نہ اس دن کوئی سفارش قبول کی جائے گی, ولا یوخذ منها عدل, نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا, ولا هم ينصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اب بنی اسرائیل پر پہلا احسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے آلِ فرعون کو نجات دی، سُمُونَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں آلِ فرعون سے جو ہے وہ نجات دی، یَسُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں انتہائی برا عذاب دیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے وہ آلِ فرعون، یُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تفصیل انشاءاللہ آئے گی اگلی صورتوں میں مکی قرآن میں، کہ ایک یعنی فرعون نے ایک خواب دیکھا اور بہت ہی برا خواب، اور اس کی تعبیریں نجومیوں نے یہ بتائیں کہ کوئی ایک بنی اسرائیل میں ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو تمہاری سلطنت کو تلپٹ کر دے گا۔ تو اس نے کہا اچھا، تو پھر اس کا یعنی جو بھی بچت ہے وہ یوں کر سکتے ہیں کہ سارے جتنے بھی بچے پیدا ہوں بنی اسرائیل میں اس کو پکڑ کے ختم کرنا شروع کر دے، ان کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ تو فرعون نے اپنی پوری فوج کو اس کام پر لگا دیا کہ جیسے ہی کوئی بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہو اس کو پکڑ کے جو ہے وہ قتل کر دیں۔ تو لہذا اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ذبح کر دیا کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو یعنی جنسی جذبے کی تسکین کا سامان ان کو بناتے تھے، ان سے کام لینے کے لیے ان کو زندہ چھوڑا ہوا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا سمندر کو، یہ بھی پورا ایک واقعہ ہے، تفصیل مکی قرآن میں ہم پڑھیں گے کہ آل فرعون سے نجات دلائی موسیٰ علیہ السلام نے، پوری بنی اسرائیل کو لے کر وہ نکلے ہیں مصر سے، اور آگے ایک سمندر آ گیا، پیچھے آل فرعون پکڑنے کے لیے بالکل سر پر آ گئے، اب نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موزے کے ذریعے سے راستہ نکالا سمندر میں سے، خوش راستہ عصا موسیٰ کے ذریعے سے، تفصیل انشاءاللہ مکی قرآن میں آئے گی۔ فرمایا فَأَنجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور اسی سمندر میں آلِ فرعون کو جو ہے وہ غرق کر دیا، وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے، یہ پورا جو بھی منظر ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اب اس یعنی احسان مندی کا جواب تو شکر گزاری سے دینا چاہیے تھا، لیکن اب جرائم ہیں کہ جو کہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ پہلا جرم، تفصیل آئے گی مکی قرآن میں، فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تورات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور 40 راتوں کے لیے، اور پیچھے ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر موسیٰ علیہ السلام آ گئے کوہ طور پر، اور وہاں پر بنی اسرائیل نے، پوری یہود و نصارہ نے، یہود نے بچڑے کو جو ہے وہ معبود بنا لیا ایک سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر۔ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ہو ہی ظالم، اور اکثر و بیشتر ظلم قرآن مجید میں آتا ہے شرک کے لیے، یعنی بچڑے کو معبود بنا کر انہوں نے کیا کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، یعنی ظلم کیا۔ اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سورہ لقمان میں ہم پڑھیں گے کہ بے شک یہ شرک کیا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ فرمایا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تاکہ تم احسان مانو، شکر گزاری کی روی اختیار کرو۔ اب دوسرے احسان کا تذکرہ، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی فرقان، یعنی وہ تورات کے جو حق و باطل میں تمیز کرنے والی تھی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کتابیں تو ملتی ہیں انسانیت کو، لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے، تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ یا قوم، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر جو شرک کیا، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، سو تم اپنے باری تعالی کی طرف رجوع کرو۔ اور رجوع کرنے کا معاملہ کس طرح سے ہوگا، یعنی اب توبہ کیا ہوگی اس بچھڑے کو معبود بنانے پر جو تم نے ارتداد کیا ہے، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنوں کو جو ہے وہ قتل کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر باپ نے جو ہے وہ بچھڑے کو معبود بنایا تو بیٹا اپنے باپ کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، اور اگر بیٹے نے شرک کیا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ یہ قتل مرتد کی سزا ہے کہ جو شریعت موسیوی میں بھی تھی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہی سزا ارتداد کی اللہ سبحانہ وتعالی نے برقرار رکھی ہے کہ جو بھی دار اسلام میں آ کر کفر کرتا ہے, دار اسلام سے باہر جاتا ہے, تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل سے کم نہیں. فرمایا کہ ذالکم خیر لکم عند باریکم, اور یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک, باری تعالیٰ کے نزدیک یہ توبہ کا یہ طریقہ ہوگا کہ تم اپنوں کو جو ہے وہ قتل کرو. اور روایت میں آتا ہے کہ 3000 جو ہے وہ یہودی قتل ہوئے. اس دوران موسیٰ علیہ السلام معافی طلب کرتے رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف فرمایا, اوپر الفاظ آ گئے افونا انکم, پھر ہم نے اس سے تمہیں معاف فرما دیا. فرمایا کہ فتابہ علیکم, سو اس نے تمہاری توبہ قبول کی, انہ ہو التواب الرحیم, اور بے شک وہ تو خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد جب یہ گناہ کیا بچڑے کو معبود بنانے کا, تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے 70 سرداروں کو جمع کیا اور کوہ طور پر ان کو لے گئے کہ بھئی وہاں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور تم توبہ کرو. وہاں جب یہ 70 سردار گئے تو وہاں نرالا ایک تقاضا کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے. فرمایا کہ وہ اس قلتم یا موسیٰ, اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام, لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا, کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے تمہاری بات جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا اپنے آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں. یہ 70 سردار کوہ طور پر یہ تقاضا اب کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تمہاری بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں. دیکھیں, ایک تقاضا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا کوہ طور پر, سورہ اعراف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے, کہ انہوں نے بھی تقاضا کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن یہ جو بھی تقاضا تھا یہ تخریبی تقاضا نہیں تھا, یہ تخریبی سوچ نہیں تھی. یہ 70 سرداروں کی جو سوچ تھی یہ تخریبی تھی کہ اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو ہم اپنے سامنے کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. تو پھر ہوا کیا, فاخذتکم الصاعقہ, تو تمہیں بجلی کی کڑک نے جو ہے وہ آ لیا, اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا. وانتم تنظرون, اور تم دیکھ رہے تھے. پھر تیسرا احسان, ثم باسناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا. لعلکم تشکرون, کہ تاکہ تم شکر بجا لاؤ. وزللنا علیکم الغمام, پانچواں اور چھٹا احسان آگے آ رہا ہے, بلکہ چوتھا اور پانچواں احسان آ رہا ہے کہ وزللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى, اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. جب یہ صحرا سینا میں آئے ہیں تپتا ہوا ریگستان, اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ فرمایا اور ہم نے تم پر من اور سلوا اتارے. بھوک کی شدت تھی, کھانے کو کچھ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں کہ جو یہ سلوا اتارے اور ان کو پکڑ کر جھنڈ کے جھنڈ اترتے تھے, آسانی سے شکار کرتے تھے اور پکا کے کھاتے تھے. اسی طرح سے یہ من کیا تھا, یہ شبنم کی طرح سے ایک میٹھے میٹھے قطرے جو ہے وہ گرتے تھے اور اس کو یہ میٹھے کے طور پر کھاتے تھے. تو یہ پکا پکایا کھانا اس بنی اسرائیل کے لیے. کلو من طیبات ما رزقناکم, اللہ نے فرمایا کہ پس کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا. یعنی اب یہاں پر ذرا رک کے سوچئے گا, اتنی چہیتی قوم, پکا پکایا کھانا, بادلوں کے سائے اور چشمے پھوٹ نکلے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کردہ انقلاب تھا اس میں آپ کو کوئی کھانا اترتا ہوا نظر نہیں آ رہا, بلکہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان کس طرح سے قحط سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں, سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, کوئی معجزہ جو ہے وہ صادر نہیں ہو رہا. تو لہٰذا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کردہ انقلاب ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز پر جو ہے وہ انقلاب برپا ہوا ہے, کہ جس میں ہمارے لیے پھر کوئی حجت باقی نہیں رہتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے ہمیں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمائے وما ظلمونا, انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا, ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے. اب اس کے بعد چھٹا انعام ہے کہ جو کہ آگے آ رہا ہے, اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام صحرا سینا میں قوم کو لے کر آئے, آل فرعون سے نجات مل گئی. اب یہ ہے کہ آگے انہی کی مقدس زمین تھی, انہی کے آبا و اجداد کی فلسطین, اور اس پر ایک مشرک قوم آباد تھی, اس کا غلبہ تھا, وہ قابض تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ان کو یہ دیا کہ یہ زمین تمہاری ہے, تمہارے آبا و اجداد کی ہے, تم اس میں جہاد کرو, اندر داخل ہو جاؤ, اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ تمہیں جو ہے وہ کامیابی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بزدلی دکھائی اور بالکل کورا جواب دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو. آگے تذکرہ آئے گا سورہ مائدہ میں کہ فذہب انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں, ہم یہیں بیٹھے ہیں, ہم اس قوم سے نہیں لڑ پائیں, بزدلی دکھائے. تو 40 سال تک یہ صحرا سینا میں بھٹکتے رہے. 40 سال کے بعد نئی نسل پروان چڑھی ہے, یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے ارض فلسطین کو پھر واگزار کرایا قریش کفار سے, اور ان کو جو ہے وہ بے دخل کیا, اور پھر یہ ہے کہ یہ اس پر آباد ہوئے. اب جب یہ اس شہر میں, یہ جریکو شہر ہے, اریحا روایت میں آتا ہے اس کا نام, اس میں اب یہ داخل ہو رہے ہیں. اب ایک فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بھئی آرزی ان کساری کے ساتھ داخل ہونا. اب ان کی روش کیا تھی وہ اب سماعت فرمائیے. فرمایا وہ اس قلنا دخلوا ھذہ القریۃ, اور جب ہم نے کہا کہ بھئی اس بستی میں داخل ہو, فکلوا منہا حیث شئتم رغدا, اور پھر اس میں سے جہاں سے چاہو با فرغت تم کھاؤ, وادخلوا الباب سجدا, اور اس کے دروازے سے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے, یعنی آجزی کے ساتھ. وقولوا حطۃ, اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ حطۃن حطۃن, کہ اللہ ہمیں بخش دے, اے اللہ ہمیں بخش دے. نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے. وسنزید الموسنین, اور ان قریب ہم نیکیاں کرنے والوں کو, احسان کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں. لیکن ہوا کیا, ان کو کہا گیا تھا کہ حطۃن حطۃن کہتے داخل ہونا کہ اللہ تو ہمیں بخش دے, لیکن کس طرح سے یہ غلامانہ ذہنیت رکھنے والے یہ لوگ تھے, اب انہوں نے اللہ کے اس حکم کو, اس لفظ کو بدل کر شہر میں داخل ہوئے کیا کہتے ہوئے, حنتۃن حنتۃن, کہ اللہ ہمیں گندم چاہیے گندم چاہیے. فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, پس بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی, اس بات کے کہ جو کہ یعنی اس بات کو بدل ڈالا کہ جو ان سے کہی گئی تھی, برخلاف اس بات کے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا حکم دیا تھا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء, پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا, بما کانوا یفسقون, کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. ایک رکوع انشاءاللہ پڑھ کے ہم آج کی نشست ختم کر لیں گے انشاءاللہ. یہ 7واں احسان ہے کہ جو آ رہا ہے بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالی کا. صحرا سینا میں تپتی ہوئی ریگستان, بادلوں کا سایہ ہوا, بھوک لگی, منو سلوا اترا, پیاس سے تڑپ رہے, اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے 12 چشمے ان کے لیے پھوٹ نکالے. موسیٰ علیہ قوم ہی فقلنا ضرب بعصاک الحجر, اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا, فقلنا ضرب بعصاک الحجر, پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ذرا اپنا جو یہ عصا ہے, یہ معجزہ تھا میریکل, آپ اپنا عصا اس چٹان پر ماریے. فن فجرت میں حسنا تھا عشرت آئینہ, پھر پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے, ایک چٹان سے 12 چشمے. کیوں 12 چشمے, کیوں ایک چشمہ کیوں نہیں, کیونکہ یہ 12 قبائل تھے, الگ الگ چشمہ ہر قبیلے کا. اور پھر اگلا جو احسان ہے اللہ کا وہ یہ کہ قد علم کل ناس مشربہم, ہر قبیلے نے ہر قوم نے اپنا پینے کا گھاٹ بھی پہچان لیا, ورنہ الگ الگ جو بھی چشمہ تھا اس پر بھی جھگڑا ہو سکتا ہے, یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے. ہر ایک نے اپنا پینے کا گھاٹ بھی پہچان لیا, یہ جھگڑا ختم کر دیا اللہ تعالیٰ. کلو و شربو میں رزق اللہ, اللہ نے فرمایا ان سے کہ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے, لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین میں فساد مچاتے نہ پھرنا. اب اس کے بعد ان کا 5واں جرم آ رہا ہے, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور جب یاد کرو کہ تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام, لن نصبر علی طعام واحد, کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر کرنے والے نہیں, یعنی اب یہ من و سلوا کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں, اب اللہ سے ہم آپ گزارش کر کے کہ ہمیں یہ لمبی چوڑی لسٹ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے لکھی, بس ہمیں تو یہ چاہیے. فرمایا کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ, اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے, یخرج لنا مما تنبت الارض, کہ وہ ہمارے لیے زمین سے وہ کچھ نکالے کہ جو زمین اگاتی ہے. وہ کیا ہے, پوری لسٹ سامنے آ رہی ہے, من بقلہا, یعنی کچھ ترکاریاں ہمیں دے دے, وقفائها, ککڑی جو ہے وہ ہمارے لیے اگا دے, وفومہا, گندم ہمیں چاہیے, وعدس ہمیں چاہیے, وبصلہا, اور پیاز ہمیں چاہیے, یعنی جو چٹخارے منہ کو لگے ہوئے تھے اس کی پوری لسٹ ہے کہ جو سامنے آ گئی ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب پیٹ جو ہے وہ غرارت سوچتی، لہٰذا یہی حال ان کا ہوا، پکا پکایا کھانا اللہ کی طرف سے اس کو ٹھکرا کر اور اپنی پوری لسٹ ہے کہ جو سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ان کو سمجھایا، لا تستبدلونا دلونا لذی ہوا ادنا باللذی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بدل لینا چاہتے ہو وہ کہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے؟ یہ بھی تم اس طرح جاؤ، تم کسی شہر میں، اس شہر میں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، اپنا اگاؤ، اپنا کھاؤ، تم بس تمہارا ہوگا جو تم مانگتے ہو. ذلت المسکن بہت اہم آیت ہے، خاص طور پر اس امت محمدیہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ جا رہا ہے یہود کو، لیکن کہا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو، کہ یہود پر ذلت محتاجی تھوپ دی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب. اور یہ کیوں ہوا؟ ذالک بانہم یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دی، ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی. یہ بات نوٹ فرمائی کہ یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کو زبان سے کبھی اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ انکار کیا عمل سے. یہ ہے کفر عملی، کہ جس کا آج اکثریت امت مسلمہ اس کا شکار ہے، الا ماشاءاللہ. اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ یہود جو تھوڑے سے ہیں، آج پوری دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، پوری اکانومی کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، لیکن پٹ کون رہا ہے؟ یہ ذلت اور محتاجی کس کے نصیب میں آئی ہے؟ وہ آج ہم مسلمانوں کے نصیب میں آئی. پوری دنیا میں اس وقت خون کس کا عرضہ ہے؟ کس کا خون بہ رہا ہے؟ وہ مسلمان کا بہ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے کلام سے غداری کی، اس سے جو ہے وہ بے رخی اختیار کی، کہ جس کی وجہ سے آج یہ ذلت محتاجی اس امت مسلمہ کی اوپر جو ہے وہ تھوپ دی گئی. یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں، یہ کائناتی حقائق ہیں، یہ کسی ایک وقت سے متعین چیزیں نہیں ہوا کرتی. اس ادوار سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس پستی سے ہمیں نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا کہ وہ یقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ ناحق نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. یعنی یہود نے نبیوں کو قتل کر ڈالا، اور آج ہم کس طرح سے علماء اور فقہا اور صلحاء کی جانوں کے در پہ ہوئے ہیں، کس طرح سے ان کی خون کی ہولی ہے کہ جو کہ اسی معاشرے میں اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے فقہا، صلحاء، علماء کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ یہ جرم تھا یہود کا کہ وہ اپنے نبیوں کو بھی جو ہے وہ ناحق قتل کر دیا کرتے تھے. ذالک بما عصوا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، یعنی یہ ذلت اور محتاجی ان پر تھوبی گئی ان کی نافرمانی کی وجہ سے. وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود کی جو یہ خباستیں اور ناشکریاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنا فرمبردار بندہ بنائے. یہاں انشاءاللہ ہم اپنی نشست کا اختتام کر رہے ہیں آج کی، اور 8 رکعت میں اب اس مقام کو حافظ صاحب سے ہم سنیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.